الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين محترم حضرات معزز خواتین الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے یہاں الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 23 رکوع کا بیان چل رہا تھا اس 23 رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے اس کی فرضیت اس کی حکمت اور اس سے متعلق ڈیٹیل تفصیلات بیان فرمائی الحمدللہ اس کی ابتدائی 3 آیات کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے آیت نمبر 183 اور 184 پچھلے جمعے میں بیان کی گئی تھی اور الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے آیت نمبر 185 کا بیان کیا اور آج انشاءاللہ جو بقیہ 3 آیات اس رکوع کی ہیں اس کو پڑھنے کا ارادہ ہے اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 186 سورۃ البقرہ سے آغاز کریں بہتر محسوس ہوتا ہے کہ جو 3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں آیت نمبر 183-184 وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئیں اور ان 2 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اور روزے کا حاصل کیا ہے روزہ کیوں فرض کیا گیا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو پرہیزگاری پیدا ہو آیت نمبر 184 میں فرمایا ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں مراد یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض ہوئے تھے اور اس میں 3 ایکسیپشن بھی دے دیے گئے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزہ نہ رکھے پھر اگر کوئی بیمار نہیں ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، مسافر بھی نہیں ہے، تو تیسرا ایکسیپشن تھا کہ وہ فدیہ ادا کر دے، روزے کا فدیہ ادا کرے گا. یہ ابتدائی زمانے میں ایک حکم دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَأَن تَصُومُوا فَيْنُ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. پھر ایک سال بعد 2 ہجری میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی. بڑے شان سے رب کائنات نے جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، وہاں نزول قرآن کا خاص جو حکم ہے وہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے. وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں بینات ہیں، روشن دلائل ہیں، ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. فمن شہید منکم الشہر، تو اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے حالت ایمان میں، صحت کی حالت میں، مقیم ہو، فلیصم، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے. ومن کانا مریضا او علی سفر، لیکن اگر کوئی ہو مریض یا سفر پہ ہو، فعدت من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا. ولی تکمل العدہ، لیکن اے مسلمانوں، اگر روزہ قضا کرنا پڑے سفر میں یا بیماری کی وجہ سے، تو بعد میں اس کی تعداد ضرور پوری کیا کرو. ولی تکمل العدہ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑائی بیان کرو، تکبیر پڑھو اللہ سبحانہ و تعالی کی. کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون، اور یہ روزہ اور یہ قرآن جیسی عظیم نعمت تمہیں اس لیے بھی دی گئی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان دونوں چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہاں تک کا بیان ہمارا مکمل ہو گیا تھا. آج اس کے بعد آیت نمبر 186 کا بیان ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آیت نمبر 186 کا بیان شروع ہو، میرے خیال میں اب دروازہ بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ کندھوں سے پھلانگتے ہوئے آنا تو بہت ہی غیر اخلاقی عمل ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھوڑا سا دیکھ لیجئے ابھی، اگر لیفٹ رائٹ میں جگہ ہے تو جگہ بنا لیجئے بھائیوں کے لیے، پھیل کے زیادہ بیٹھنے کے بجائے اگر تھوڑا سا کنجسٹڈ ہو جائیں، مل مل کے بیٹھ جائیں، تو جو بھائی ہمارے کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ سکیں گے. بہرحال بھائی، یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 186، پہلے بات نوٹ کیجئے گا، میں نے پہلے دن یہ بات بتائی تھی کہ یہ محض 6 آیات ہیں، اور بعد میں جن علماء نے قرآن حکیم کی بڑی صورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا ہے، یہ بعد میں ہوا ہے، آپ کے علم میں ہوگا، یہ ایک علمی نوعیت کی بحث ہے کہ یہ رکوع کب بنے، یہ رکوعوں کی تقسیم کب ہوئی. البتہ جب بھی ہوئی ہے، کسی نے بھی کی ہے، انتہائی حکیمانہ اور بہت سمجھداری کے ساتھ کی ہے. قرآن حکیم کی جو بڑی صورتیں ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے رکوعوں میں تقسیم کرنا، 6-7 آیات پر، اس کی حکمت یہ ہے کہ جو طویل مضامین چل رہے ہیں اس کو جیسے ہم اردو زبان میں پیراگراف میں تقسیم کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں ایک بات مکمل ہو جاتی ہے، ایک موضوع مکمل ہو جاتا ہے، پھر دوسرا شروع ہوتا ہے، تو یہی حکمت نظر آتی ہے بڑی صورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کرنے کی، کہ کم از کم اتنی آیات پڑھ لی جائیں یا ایک موضوع مکمل ہو جائے کہ آپ نماز میں ہم رکوع کر سکیں. تو واللہ عالم، لیکن جو حکیمانہ انداز اختیار کیا گیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ 6 آیات جمع کی گئی ہیں اس رکوع میں، 23 رکوع میں، اور پورے قرآن حکیم میں روزے سے متعلق مکمل ہدایات محض 6 آیات میں اللہ پاک نے بیان فرما دی، کہ اگر اس کا صحیح طور پر مطالعہ کر لیا جائے گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، تو روزے سے متعلق، اعتکاف سے متعلق، روزے کی سحر اور افطار سے متعلق، اس کی حکمت سے متعلق، اس کی فضیلت سے متعلق، تمام تر باتیں الحمدللہ اس میں جمع کر دی ہیں. لہذا اب ہمیں رب تلاش کرنا ہوگا رب کہ ان کا روزے کی بقیہ آیات کا روزے سے کیا تعلق ہے. پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ تو یقیناً میں انتہائی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی زادان اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی جب اور جہاں وہ مجھے پکارے فلیستجیبونی لیکن انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے میرا کہنا مانے ولیؤمنو بی اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ ہی پر ایمان رکھیں لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں. اس آیت مبارکہ میں ذرا غور کیجئے پہلی بات کیا بیان ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اے اللہ کے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں. یہ سوال کب پیدا ہوتا اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ روزہ ہے کیا, روزے کی عبادت سے حاصل کیا ہوتا. میں مختصر سمجھاؤں گا زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. دیکھیں یہ جو انسانی وجود ہے یہ دو الگ الگ آئیڈینٹیٹیز پر مشتمل ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں جو انسانی وجود میں شامل کر دی گئی. ایک ہمارا جسمانی وجود ہے اور جسمانی وجود کو آج سائنس بھی بتا رہی ہے کہ یہ زمین سے آیا مٹی سے آیا. اور رب کائنات نے بھی قرآن میں کئی مرتبہ اس وجود کو جسمانی وجود کو زمین سے اس کا تعلق بیان فرمایا. طہٰ میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اسی زمین سے مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے نکالا ہے. منہا خلقناکم ہا کی زمین زمین کی طرف ہے ارض کی طرف. اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا وفیہا نعیدکم اور مرنے کے بعد ہم تمہیں اسی میں لوٹا دیتے ہیں. یہ جو ہمارا جسم ہے ڈسپوز آف ہونے کے لیے ڈی کمپوز کرنے کے لیے زمین میں لوٹا دیا جاتا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى اور قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ اسی زمین سے نکال لیں گے. تو گویا انسانی وجود جسمانی وجود مٹی سے آیا اور مٹی میں ہی چلا جاتا ہے مرنے کے بعد. سورہ نوح میں ایک اور مقام آتا ہے جہاں اللہ پاک فرماتا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے کہ اگایا جاتا ہے. انبت ینبتو اگانا جیسے پودا اگتا ہے ایسے ہی ہمارا جسمانی وجود زمین سے اگا ہے. اب کیسے اگا اس کی تفصیلات پڑھ لیجئے. امرولوجی پوری بتا رہی ہے, باٹنی پوری بتا رہی ہے, زولوجی پوری کی پوری اسی پر مشتمل ہے کہ انسانی وجود کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. بہرحال مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زمین میں ڈال کے آ جاتے ہیں. لیکن کون سی وہ شے ہے جو اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے اور جس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلایا. وہ شے وہ ہے کہ جس کا تعلق رب سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روح قرار دیتا. سورہ سعد سورہ حجر دو مرتبہ یہ آیت مبارکہ قرآن میں موجود ہے. جب رب سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس آدم کو بنا لوں اس کا جسمانی وجود بنا لوں سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تب اس کو سجدہ کرنا. تو گویا انسان اگر مسجود ملائک ہے تو اس کی ایک اہم وجہ وہ روح ربانی ہے جو ہمارے اندر ودیعت کی گئی. اس پیکر خاکی میں ایک شے جو تیری میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہ بانی. وہ شے کون سی ہے؟ جسم کو تو انسان نہیں بھولتا, بھوک لگتی ہے تو بہرحال کھانا کھلاتا ہے, حلال سے کھلائے حرام سے کھلائے کھلاتا ہے, سردی لگے یا گرمی لگے اس کا بھی انتظام کرتا ہے, آرام کا بھی خیال کرتا ہے. وہ کون سی شے ہے جس کو انسان بھول جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا، ان کی جو اصل حقیقت ہے اس سے بھلا دیا. تو اصل حقیقت کیا ہے انسان کی؟ جیسے ہی وہ جسم سے نکلتی ہے وہ بدبودار وجود ہے جس کو جلد از جلد ڈسپوز آف کر دیا جاتا، وہ ہے ہماری روح، روح ربانی. لہذا یہ جو روح ہے اس کی غذا کیا ہے؟ جسم کی غذا تو ہم استعمال کرتے ہیں، ساری کی ساری جسمانی غذا جو جسم کو ضرورت ہے وہ سب زمین سے آتی ہے، اس کا اوڑھنا بچھوڑنا بھی زمین سے آتا ہے، لباس، غذا اور دیگر جو تسکین کا سامان ہے ان سب کا تعلق زمین سے ہے. لیکن وہ شے جو رب کے پاس سے آئی ہے اس کی غذا اس زمین میں نہیں ہے، اس کی غذا خود رب کائنات نے اپنے کلام کی صورت میں نازل فرمائی. سورہ رعد میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ کے جو ایمان لائے ہیں ان کو اطمینان ملتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جان لو کہ دلوں کو سکون، دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد سے آتا. تو گویا ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمارا جو وجود ہے وہ دو بالکل الگ الگ عناصر پر مشتمل ہے، ایک جسمانی وجود، ایک روحانی وجود. اب روزے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تقریباً 15-15.5 گھنٹے تک اس جسمانی وجود کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکنے کا نام روزہ ہے. روزے کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکنے کا نام روزہ ہے. صوم صیام کے معنی ہی روکنا ہے. تو 15-16 گھنٹے تک جب ہم اس جسمانی وجود کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، مشقت جھیلتا ہے، تو اب وہ روحانی وجود بیدار ہوتا ہے، اس میں بالیدگی آتی ہے، ترفع آتا ہے، ارتقاء کے مراحل وہ طے کرتا ہے، اور بالآخر اس کے اندر اب پیاس بڑھتی ہے. کس چیز کی پیاس؟ مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. یہ ہے عبادات کا حاصل، کہ جیسے جیسے انسان عبادات سے صحیح معنوں میں متعارف ہوتا ہے اس کے مقاصد سے، تو اس کی روحانی وجود میں ترقی پیدا ہوتی ہے. اور اب اس کو جو اصل چیز جو بے چین کر رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ میرا مالک کون ہے، میرا مالک کہاں ہے، کیسا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں. یہ ہے وہ اہم ترین سوال، اہم ترین، جو ہر انسانی وجود کے اندر یہ موجود روح اس کو بے چین کرتی ہے. لہذا یہ آیات مبارکہ جب نازل ہوئی تو یقینی طور پر کچھ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق سوال کیا ہوگا، مالک کہاں ہے، کیسا ہے. کیسا والہانہ جواب ہے، عربی زبان میں اس سے بہتر کوئی والہانہ انداز ہو ہی نہیں سکتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. دیکھیں یہ بھی کہا جا سکتا قُلْ اِنِّي قَرِيب، قُلْ کا لفظ آ سکتا نا، آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. لیکن یہاں اتنا والہانہ یہ تعلق ہے، یہ نہیں فرمایا قُلْ اِنِّي قَرِيب، بلکہ فرمایا اِنِّي قَرِيب، میں انتہائی قریب ہوں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد، ہم تو اس کی رگیں جان سے بھی قریب ہیں. اب انسان کو اگر احساس ہو کہ میرا مالک کوئی دور نہیں ہے، کوئی مرا ثم الورا کوئی ہستی نہیں ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے مجھے کئی واسطے وسیلوں کی ضرورت ہو، کئی لوگوں کے پیر دمانے پڑے، کئی مشقتیں جھیلنی پڑے، جب یہ احساس ہو کہ میرا رب قریب ہے، انی قریب، میں انتہائی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دان، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دان، جب اور جہاں وہ مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ اپنی دعائیں اگر قبول کروانا چاہتے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ اس آیت مبارکہ پر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ انسانیت کے نام یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ تاریخ انسانی ذرا پڑھیے، جب جب انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ترف پیدا ہوا تو بیچ میں واسطے اور وسیلے والے لوگ بیچ میں حائل ہوئے، اور انسان کے اندر رب کی اس پیاس کو ہمیشہ سے ایکسپلائٹ کرتے رہے۔ جتنے بھی مشرکانہ مذاہب ہیں اس میں آپ دیکھیے لازمان کوئی نہ کوئی ایکسپلائٹر بیٹھا ہوا ہے، استحصالی طبقہ بیٹھا ہوا ہے، جو ان کو اور رب کے درمیان جو تعلق ہے اس میں واسطہ وسیلے بن کے بیٹھا ہوا ہے اور یقیناً اپنی خدمت کروا رہا۔ دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایسے ایکسپلائٹر جتنے بھی ہیں ان کا آغاز اکثر و بیشتر پیسے ہوتا ہے، پیسے پادری صاحب، پیسے پنڈت جی، پیسے پروہت، اور پیسے ہمارے ہاں عربی زبان سے آنے والا، عبرانی فارسی زبان سے آنے والا لفظ پیر ہے، پیر بزرگ کو کہتے ہیں، اور پیری مریدی ایک بہت مبارک سلسلہ ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس مبارک سلسلے کو ایکسپلائٹ کیا۔ اور ایکسپلائٹر کہتے کیا ہیں؟ اسی جذبے محبت کو ایکسپلائٹ کیسے کرتے ہیں؟ تم تو انتہائی غلیظ، گھٹیا، کمزور لوگوں، تمہاری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سنے گا؟ ہم پاکیزہ لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، لہذا ہمارے ذریعے سے اپنی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچاؤ، ہم تمہاری دعائیں پہنچائیں گے، ہم تمہارے مسائل حل کریں گے۔ نتیجتاً وہ معصوم لوگ، وہ بجائے رب سے تعلق جوڑنے کے، رب سے دعا کرنے کے، رب کی عبادت کرنے کے، یہ پنڈت جی اور پیر صاحب اور پروہت کی جو ہے وہ پیروی شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ ڈرنے والے لوگ پھر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے رہے۔ آج پوری کی پوری کرسچینٹی کیا ہے؟ کرسچینٹی کو ذرا اسٹڈی کیجئے، ہے کیا؟ سینٹ پال نے ساری کی ساری شریعت ساکت کر دی اور ایک واحد عقیدہ دیا ہے اس نے، سینٹ پال۔ بیسیکلی کرسچینٹی نہیں ہے، یہ پالزم ہے۔ یہ پالزم ہے کیا؟ اس کو سنیے ذرا، دلچسپ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس نے یہ عقیدہ دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے جو پھل کھایا تھا اس کی وجہ سے ان پر اس گناہ کے اثرات موجود تھے، ریئل سن کے نام سے وہ لکھتے ہیں۔ لہذا ہوا کیا، اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے انسانیت میں، انسانوں کا، وہ پیدا ہوتا ہی گناہگار، جہنم میں جانے والا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحم آیا انسانیت پر۔ ذرا فلسفہ سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا پیدا کیا معاذ اللہ، اور اس بیٹے کو تمام انسانیت کی طرف سے صلیب دے دی۔ یہ ہے کفارے کا عقیدہ۔ اب جو یہ مان لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور ان کو صلیب دے دی گئی ہے، وہ صلیب گویا انسانیت کی طرف سے کفارہ دیا انہوں نے اپنے بیٹے کو صلیب دے کر، کہ باقی تمام انسان جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے آج کی کرسچینٹی، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ اب اگر شریعت ساکت ہے تو کوئی گناہ ہو جائے، کسی کا مرڈر کر دیا، کوئی غلط کام کر لیا، اب کیا کریں؟ شریعت تو بتاتی ہے توبہ کرو، اپنے عمل کو درست کرو۔ وہاں پر پادری صاحب بیٹھے ہوئے کلیسا میں، اور وہ ان کے سامنے جا کر پردے کے پیچھے سے اقرار کرو، بھائی جو تم نے کیا سچ سچ بتا دو۔ اور جب انسان سچ بول دیتا ہے، گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو اندر سے جو گلٹی فیلنگس ہے وہ ویسی ہے، اسٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے۔ لہذا اب وہ بتائے گا کہ ہاں گناہ تو بہت بڑا ہے تمہارا، معاف نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کلیسا کو اتنا ڈونیشن دو، اتنا پیسہ دو، تب تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ گویا پیسہ دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ اور یہ ایکسپلائٹر کیسے ہیں؟ مر رہا ایک شخص، مرتے وقت کو بتاتا اس کی تو بخشش نہیں ہو سکتی، یہ تو گیا جہنم میں۔ نہیں نہیں پیر صاحب کچھ کیجئے، پادری صاحب کچھ کیجئے، یہ ہمارا باپ، ہمارا بھائی، چلو اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ پیسہ نکالو تو کچھ دعا ہو، دعا میں ذرا پیٹ بھرا ہو تو اچھی دعا ہوتی ہے۔ نتیجتاً اس شخص کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ تمہارا بھائی، تمہارا باپ جہنم میں جائے گا، ہماری خدمت کرو۔ یہ خدمت گار، خدمت لینے والے یہ آج کے دور میں بھی موجود ہیں، جیسے عیسائیوں میں موجود ہیں، ہندوؤں میں موجود ہیں، آج مسلمانوں میں بھی. یہ اکثر و بیشتر جعلی پیر ہیں. پیر اور مریدی، پیری مریدی میں عرض کر چکا ہوں، یہ مبارک سلسلہ، اس سے انسان کے اندر ارادہ کرتا تھا برائی سے بچنے کا. وہ پیر صاحب، وہ بزرگ اس کو شریعت کے مطابق احکامات دیا کرتے تھے اور دیتے ہیں ابھی بھی. لیکن جتنے بھی جعلی پیر آئے، یہ سارے کے سارے ایکسپلائٹر ہیں. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسانیت کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. لہذا اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جانے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی. لہذا یہ آیت مبارکہ ہمیں واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی رحمت خداوندی کا اظہار کر رہی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے کہ جب کبھی بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں گے، جہاں رب سبحانہ و تعالیٰ لازمن ہماری دعاؤں کو سننے والا. اب آئیے ذرا چند باتیں دعا کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. دعا قبول اس وقت ہوتی جب اس میں یقین ہو. اگر یقین نہیں، بے یقینی سے بس ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، کھجا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، یا مولوی صاحب دعائیں مانگ رہے ہیں وہ آمین کہہ رہے ہیں، ایسی دعا منہ پر دے ماری جاتی ہے. دعا میں تیقن، کنوکشن، یقین اگر نہ ہو تو وہ دعا دعا ہی نہیں. لہذا دعا کے لیے سب سے پہلی شے وہ یقین ہے کہ وہ رب ہے اور وہ ہماری تمام تر حاجات کو پورا کرنے کے قابل ہے. پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. لہذا اب جب بھی ہاتھ اٹھائے جائیں اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری تمام تر حاجات کو پورا کرنے والا. بعض اوقات مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ چھوٹا بچہ جب آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں، وہ تو بس مانگ رہا ہوتا مجھے یہ چاہیے. اور زیادہ شدت سے اگر مانگتا ہے تو رونے لگتا ہے، رو رو کر مانگتا ہے، گڑگڑا کے مانگتا ہے. بہرحال ماں باپ کچھ نہ کچھ محبت کرتے ہیں اسے، تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے اس کو وہ چیز دیتے ہیں. یہ میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. لہذا دعا گڑگڑا کے مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ایسے مانگو کہ بس میں نے لینا ہی ہے یہ. البتہ دعا کے بعد صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جلد بازی میں انسان ایسی دعائیں مانگ لیتا ہے جو اس کے خلاف ہوتی ہیں. بعض میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا میں نے مانگ لیا، یہ تو مصیبت بن گئی میرے لیے. لہذا دعا ہر خیر کے کام کی مانگی جائے، بھلائی کی مانگی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں استخارہ اس طرح سکھائی جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھائی ہو. ذرا غور کیجئے گا، اپنا جائزہ لیجئے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو دعا استخارہ زبانی یاد ہے، اور جو واقعتاً دعا استخارہ پڑھتے ہیں اپنے ہر معاملے میں. آج وہ ایکسپلائٹر یہاں بھی موجود ہیں، استخارہ کروانا ہے، آن لائن استخارہ ہو رہا ہے، فلاں کو فون کرو وہ استخارہ نکال کے بتائیں گے، یہاں شادی کریں نہ کریں، یہاں پر یہ کام کریں نہ کریں، پیٹ میں درد میرے، دوائی کسی اور کو دے دی جائے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی استخارہ تو وہ خود کریں جس کا مسئلہ ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم. صرف دعائیں استخارہ کی جو الفاظ ہیں اس پر غور کیجئے تو یہ توحید باری تعالیٰ کا شاہکار کہا جا سکتا. رب سبحانہ تعالیٰ کا ایسا بھرپور تعارف، اپنی عاجزی کا اظہار، اور بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسئلے کا حل طلب کرنا، یہ دعا استخارہ ہے. لہذا ایک گزارش ہے، آج جا کر دعا استخارہ لیجئے، کہیں سے آن لائن موجود ہے، اور اس کو زبانی یاد کیجئے، اور اپنے ہر مسئلے میں چاہے دین کا ہو، دنیا کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ کیجئے. استخارہ کے معنی ہوتے ہیں خیر طلب کرنا، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، تیرے علم کے ساتھ، تیری قدرت کے ساتھ. آپ صرف اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی جامع، کتنی کمپریہنسو دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی. اسی طرح دعا کے کچھ اوقات بھی ہیں. جن اوقات میں دعاؤں کی قبولیت یقینی ہے، اگر صحیح آداب کے ساتھ دعا مانگ لی جائے تو یقینی طور پر دعا قبول ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ آج ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ویسے بھی برکت والا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ لازمان قبول ہوتی ہے۔ اب پھر جائزہ لیجئے اپنا، ہم میں سے کتنے ہیں جب افطار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دعا کسی اجتماعی سطح کا نام نہیں ہے کہ لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہوں، اس میں اکثر و بیشتر ریاکاری کا عنصر آ جاتا، دکھاوے کا عنصر آ جاتا۔ دعا تنہائی میں کی جائے، گڑ گڑا کے کی جائے، یقین کے ساتھ کی جائے، وہ زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبول ہوگی۔ اور بڑی پیاری حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، للصائم فرحتان، صائم کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو راحتیں ہیں، فرحتن عند افطاری ہی، پہلی خوشی تو اس کو اسی وقت مل جاتی جب وہ افطار کرتا اللہ کے نام سے۔ کیا خیال ہے گرمی میں جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو کیسی خوشی ہوتی ہے، اندر سے وجود ہمارا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، زبان سے ہم ادا کریں نہ کریں، اور دیگر جو فلیورز رکھے ہوتے ہیں جب ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو بہرحال ایک خوشی ہے، اللہ تعالیٰ نے تسکین رکھی ہے اس غذا میں، اور حلال طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق کما کر، نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق وہ کام کیا جائے تو یقیناً وہ خوشی کا کام ہے۔ لیکن اصل خوشی کم ہوگی، لصائم فرحتان، فرحتن عند افطاری و فرحتن عند لقاء ربی، اور اصل خوشی اس کو اس وقت ہوگی جو وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، رب سبحان تعالیٰ سے ملاقات کا یقین۔ ذرا تنہائی میں سوچئے گا میری بات پر، ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، رب کے سامنے حاضری دینی ہے، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ؟ لیکن جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، جو ہمیں اچھی لگتی ہے، بار بار اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہمیں یقین ہے کہ رب سے ملاقات ہونے والی ہے؟ اور رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے جنت نعمت کے طور پر تیار کر کے رکھی ہے۔ ایک دن میں کتنی مرتبہ ہمیں جنت کا خیال آتا، ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں اپنے منہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کتنی مرتبہ؟ اس کا جائزہ لیجئے۔ بہرحال دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات بتا رہا تھا، سب سے یقینی وقت دعا کی قبولیت کے لیے وہ تہجد کا وقت ہے، جب رب سبحانہ و تعالیٰ تنزل فرماتا ہے اور ندا لگاتا ہے، این المستغفرین، کہاں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار طلب کرنے والے کہ میں ان کی خطاؤں کو معاف فرماؤں۔ اور یہ روزانہ ہوتا ہے، صرف رمضان میں نہیں، یہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہے کہ جب رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہوتی ہے، جب شیطان بھی سو رہا ہوتا ہے، اس وقت انسان اگر بیدار ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کچھ رو لے، کچھ گڑا لے، کچھ اپنی حاجات رکھ دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، تو یقینی طور پر یہ دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح بیت اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے، یقینی طور پر وہ دعا قبول ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں دعائیں کی جاتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کی کوئی شرط بھی ہے، اور وہ شرط وہ ہے جس پر انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، اللہ نے چاہا، موقع ملا آئندہ جمعے۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ روزی حلال کی ہونی چاہیے۔ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ آج ہمارے اجتماعات، بڑے بڑے اجتماعات میں دعائیں ہوتی ہیں، کیوں ہمارے منہ پر دے ماری جاتی ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم لازمن نیکی کا حکم دیتے رہو گے، تم لازمن برائی سے روکتے رہو گے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ آج کیا ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہیں؟ اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے خاندان والوں کو دین کی طرف، قرآن کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں؟ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کیا ہم ایک روشن ستارہ ہیں؟ کیا ہم آئیڈیل ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے آفس کولیگس کے لیے؟ کیا وہ ہمیں دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ والوں کی نشانیاں کیا ہیں حدیث میں؟ اللہ والوں کی نشانیاں وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، دیکھ کر ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے معاملات کو دیکھو تو اللہ سبحانہ، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے. کیا آج ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں؟ اور اس سے آگے بڑھ کر کیا ہم آج برائی سے روک رہے ہیں؟ اجتماعی سطح پر کیا مسلمانوں نے پاکستان کوئی ایسا فورم ہے ہمارے پاس کہ ہم برائی سے روک سکیں؟ آج اکثر و بیشتر نیکی کی دعوت تو دی جا رہی ہے لیکن برائی سے روکنے کے حوالے سے کوئی فورم نہیں ہے جہاں مسلمانوں کو برائی سے روکا جائے. آج مسجدوں سے بھی یہ جو برائی سے روکنے کا فریضہ ہے وہ انجام نہیں دیا جا رہا جیسے کہ اس کا حق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی بھی کسی منکر، کسی بڑے گناہ کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے. آج ہمارے چاروں طرف کیا گناہ نہیں ہو رہے؟ کیا ہماری معیشت اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اعلان جنگ نہیں کی ہوئی؟ کیا آج پاکستانی معیشت میں سود شامل نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں جو پیسہ آ رہا ہے کیا اس میں سود شامل نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے ذرا ہم جائزہ لیں، کیا ہم برائی سے روک رہے ہیں؟ روکنا تو درکنار، کیا ہم خود بھی رکتے ہیں یا نہیں؟ خدا نہ خواستہ ہم سود پر قرض لے کر بنگلہ بنائے ہوئے تو نہیں ہے، سود پر ہم نے کاروبار تو نہیں کیا ہوا، سود پر گاڑیاں لے کر عیاشیاں تو نہیں کر رہے ہیں، اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر کے آتے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر جو بات بیان کریں اس پہ تو لرزنا چاہیے، تم لازمن نیکی کی دعوت دو گے، لازمن برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. لہذا آج بحثت مجموعی ہماری صورتحال یہی ہے، جو کوئی برائی کو دیکھیں ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو بولو کم از کم، اس کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی تو کرو، اویئرنیس تو پیدا کرو، اخبارات میں لکھو، سوشل میڈیا پر، جو تمہارے پاس کمیونیکیشن ریسورسز ہیں وہ سب استعمال کرو اس برائی سے روکنے کے لیے. اور آج سب سے بڑی برائی، تمام برائیوں کی جڑ، یہ سودی نظام ہے، اسی کی وجہ سے بے حیائی اور فحاشی ہے، اسی کی وجہ سے سارا کا سارا میڈیا کنٹرول جیوز کے ہاتھ میں ہے اور نتیجہ تن وہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں. تو کم از کم زبان سے بولنا، نمبر تین یہ بھی ستات نہ ہو، گونگے شیطان نہ بنو، کم از کم دل میں تو برا جانو. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شریعت کے نافذ نہ ہونے پر بے چین ہیں، کڑن ہوتی ہے ان کو کہ یہ پاکستان 70 سال پہلے بنایا اس لیے گیا تھا کہ یہاں شریعت نافذ ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج کہاں وہ لا الہ الا اللہ؟ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ارباب اقتدار کیا کر رہے ہیں؟ کیا شریعت کے احکامات فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں اللہ کا دین نافذ ہے؟ کیا ہمارے بازاروں پہ اللہ کا دین نافذ ہے؟ یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے، ہم کس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے یہ تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پہ ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام عبادات کی جو اصل روح ہے تقوی، خدا خوفی، تعلق مع اللہ، اللہ کی طرف طرفو، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.